الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. حدثنا محمد قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء عن مهجن الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال رجاء أقبلت مع مهجن ذات يوم حتى انتهينا إلى مسجد أهل البصرة. یہ رجاء ابن ابی رجاء تابعی ہیں، حضرت مہجن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں، یہ حضرت مہجن صحابی ہیں. رجاء فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت مہجن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلا یہاں تک کہ ہم لوگ بصرہ کی مسجد پر پہنچے. فَإِذَا بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ عَلَى بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ جَالِسٌ، تو حضرت بُرَيْدَة ابن خُصَيْب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی ہیں، مسجد کے ایک دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے. قَالَ وَكَانَ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ سَقْبَتُ يُطِيلُ الصَّلَاةَ. مسجد میں جو نمازی تھے ان میں ایک شخص تھے سقبہ، بڑی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے. فلما انتهينا الى باب المسجد وعليه بردة وكان بريدة صاحب مزاحات فقال يا مهجن اتصلي كما يصلي سقبة. کہتے ہیں جب ہم مسجد کے دروازے پر پہنچے تو یہ حضرت مہجن رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم پر ایک چادر تھی لپٹی ہوئی، اور حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کی مزاج اور طبیعت میں ظرافت تھی. تو انہوں نے حضرت مہجن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی تم ایسی نماز پڑھتے ہو جیسے سقبہ پڑھتے ہیں. فلم يرد علیہ مہجن ورجع، حضرت مہجن نے کوئی جواب نہیں دیا، وہاں سے لوٹ آئے. آگے کہتے ہیں یہ قال مہجن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی فانطلقنا نمشی حتی صعدنا احد، کہ ایک مرتبہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھا، حضور نے میرا ہاتھ اپنے دست مبارک میں لیا اور ہم چل رہے تھے یہاں تک کہ احد پہاڑ پر ہم چڑھے. فاشرف علی المدینہ تھی، اور وہاں چڑھ کر آپ نے پورے مدینہ شہر کے اوپر ایک نگاہ دوڑائی. فقال ویل امها من قریۃ یترکها اہلها کامر ما تکون یاتیہ الدجال فیجد علی کل باب من ابوابها ملکا فلا یدخلها. کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اس بستی کی بڑی بدقسمتی ہے کہ جس کے رہنے والے اس کو بہت آباد حالت میں چھوڑ کر کے جائیں گے، قرب قیامت میں جب دجال کا ظہور ہوگا تو بہت سے لوگ جو مدینہ میں آپ رہنے والے ہوں گے اور جن کی قسمت میں وہاں کی رہائش مقدر نہیں ہوگی، وہ مدینہ آباد ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ کر جائیں گے. اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے رہنے والے اس کو بہت آباد حالت میں چھوڑ کر جائیں گے، اور دجال جب آئے گا تو دیکھے گا کہ اس کے ہر دروازے پر ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے حفاظت کرتے ہوئے. فلا يدخلها، چنانچہ ان فرشتوں کی حفاظت اور چوکیداری کی وجہ سے دجال مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا. سمن حدرا حتی اذا کنا فی المسجد, حضرت مہجن فرماتے ہیں کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احد پہاڑ سے نیچے تشریف لے آئے, میں بھی آپ کے ساتھ تھا, یہاں تک کہ ہم مسجد نبوی میں پہنچے تو را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلن یسلی ویسجدو ویرکعو, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد میں ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور رکوع سجدہ خوب کر رہے ہیں. فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا, تو حضرت مہجن فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے متعلق مجھ سے پوچھا کہ یہ کون ہے. فاخذ تو اتری ہے, فقل تو یا رسول اللہ ھذا فلان و ھذا, تو حضرت مہجن فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی میں بہت زیادہ تعریف کرنے لگا, یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے, یہ ایسی عبادتیں کرتا ہے, رات بھر جاگتا ہے, دن بھر روزے رکھتا ہے, بہت تعریفیں کی. فقال امسک لا تسمع فتهلکہ, تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے فرمایا حضرت مہجن سے, بس رک جاؤ, ایسی تعریف نہ کرو کہ ان کے کان میں پہنچ جائے اور ان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جائے. بہرحال جو اگلا باب تھا کہ جو لوگ تعریف کرنے والے ہیں ان کے منہ میں مٹی ڈالو, اور ان کی تعریف کے نتیجے میں بہت سی مرتبہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے وہ اپنے متعلق جو ہے خوش فہمی میں مبتلا ہو کر ہلاکت تک پہنچ جاتا ہے, اسی لیے منع کیا گیا. قال فانطلق یمشی حتی اذا کان عند حجره, حضرت مہجن فرماتے ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں سے چلے, یہاں تک کہ اپنے مکانات کے صحن کے پاس جب پہنچے, لیکنہ نفذ یدی ثم قال ان خیر دینکم ایسرہ ان خیر دینکم ایسرہ ثلاثا, وہاں اپنے مکانات کے صحن کے پاس پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ جاڑے اور فرمایا کہ بہترین دین وہ ہے جو آسانی اور سہولت والا ہے, بہترین دین وہ ہے جو آسانی اور سہولت والا ہے, تین مرتبہ ارشاد فرمایا. یہ گویا اس آدمی کے جو ہے عمل کی طرف اشارہ تھا کہ وہ جو اعمال میں غلو کرتے ہوئے اتنا زیادہ اس میں آگے بڑھا ہوا ہے, اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہیں یہ غلو اور یہ زیادتی آگے جا کر کے اس کے لیے جو ہے مزید اعمال سے رکاوٹ کا سبب نہ بن جائے, بلکہ اعمال میں میانہ روی اختیار کرنا جس کے نتیجے میں آدمی اس پر پابندی کر سکے یہی پسندیدہ ہے, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی کی تاکید فرمائی. باب من مدح فی الشعر, اور یہاں امام بخاری یہ بتلاتے ہیں کہ کوئی آدمی اشعار میں کسی کی تعریف کرے, تو تعریف کے سلسلے میں تو اصولی بات بتلائی جا چکی کہ اگر اس تعریف کے نتیجے میں اس آدمی کے جو ہے غرور میں, عجب یا کبر میں, خود پسندی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو نہیں کرنی چاہیے, اور اگر اطمینان ہو اور کوئی مصلحت کا تقاضا ہے تو کی جا سکتی ہے. حدثنا محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن علی بن زید عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن الاسود بن سریع رضی اللہ تعالی عنہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ قد مدحت اللہ بمحامد و مدح و ایاک, حضرت اسود بن سریع رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں, قبیلے بنو تمیم سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف کی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میں نے کچھ اشعار بنائے ہیں جس میں اللہ تعالی کی بھی حمد و ثنا بیان کی ہے اور آپ کی بھی تعریف کی ہے. تو فقال اما ان ربک یحب الحمد, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کو بہت پسند فرماتے ہیں, یعنی جب کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں. فجال تو انشدہ, اب یہ حضرت اسود ابن سریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری بات کے جواب میں جو یہ جملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تعریف کو پسند فرماتے ہیں اپنی تعریف کو, تو وہ جو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا میں جو اشعار کہے تھے وہ, اور پھر حضور کی تعریف میں جو اشعار کہے تھے وہ سنانا شروع کیا. فاستأذن رجل طوال اسلام کہ اب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اشعار سنا رہا تھا, اسی دوران ایک آدمی لمبے قد والے اور جن کے پیشانی پر بال کم تھے سر کے اگلے حصے میں, انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آنے کی اجازت چاہی. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. فقال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسکت, تو حضرت اسود ابن سریع فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا خاموش ہو جاؤ. چنانچہ فدخل, اب حضرت عمر تشریف لائے, فتکلم ساعتا, اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کچھ دیر گفتگو کی, ثم خرج, اور اس کے بعد وہ تشریف لے گئے. فانشدت, اب یہ اسود ابن سریع کہتے ہیں پھر دوبارہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اشعار سنانا شروع کیا. ثم جا, پھر وہی شخص دوبارہ آئے, فسکتنی, پھر حضور نے مجھے خاموش کر دیا کہ ٹھہر جاؤ. پھر وہ اپنی بات کر کے خرج چلے گئے. فعل ذلک مرتین او ثلاثا, یہ دو تین مرتبہ ایسا ہوا, جب بھی وہ آتے حضور ان کے آنے سے پہلے مجھے خاموش کر دیتے اور ان کے جانے کے بعد پھر میں اشعار سنانا شروع کرتا. فقلت من ھذا الذی سکتنی, تو حضرت اسود کہتے ہیں وہ پہچانتے نہیں تھے حضرت عمر, وہ تو دوسرے قبیلے سے آئے تھے حضور کی خدمت میں. تو کہا میں نے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول, جس آدمی کے آنے پر آپ نے مجھے خاموش کر دیا, بار بار خاموش فرماتے رہے, وہ کون ہے؟ قال ھذا رجل لا یحب الباطل. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ آدمی جو ہے وہ اس طرح کی باتوں کو پسند نہیں کرتا, اس لیے میں نے ان کے آنے پر. اب یہ نبی, اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کہیں حضور سے بڑھ کر ہو سکتا ہے؟ جب حضور سن رہے تھے تو ان کے لیے کیا یہ رکاوٹ تھی؟ تو دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اپنے مسائل تھے. آپ کے لیے تو چونکہ وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور آپ کے لیے ان کی دل جوئی تھی, کرنی تھی, اور چونکہ ان کے اشعار میں کوئی خلاف شریعت چیز بھی نہیں تھی, اس لیے آپ نے تو ان کو سننا گوارا کیا. وہ مصلحت حضرت عمر کے حق میں نہیں تھی. حدثنا محمد قال حدثنا سلیمان قال حدثنا حماد بن زید عن علی عن عبد الرحمن بن ابی بکر عن الاسود بن سریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مدحتک و مدحت اللہ عز و جل. یہ اوپر ہی والی روایت کا ایک حصہ ہے کہ میں حضرت اسود بن سریع فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, میں نے اشعار میں آپ کی تعریف کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بھی تعریف کی. باب اعطاء الشاعر اذا خاف شرا, شاعر لوگ جو تھے وہ اشعار میں برائی بھی کر دیا کرتے تھے, تو کبھی اس شاعر کے اس شر سے اور اس کے اس برائی سے بچنے کے لیے اگر اس کو کچھ دے دیا جائے تو اس کی شرعاً گنجائش ہے. جیسے آج کل یہ پترکار جو ہیں وہ ایسی جھوٹی خبریں ایسے ثقہ لوگوں کے متعلق شریف لوگوں کے متعلق چھاپتے ہیں, مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کو کسی طرح کچھ, تو اگر ان کی زبان بند کرنے کے لیے کچھ دیا جائے, جیسے یہ شاعر کو دیا جاتا تھا ایسے یہ بھی گنجائش. حدثنا محمد قال حدثنا علی قال حدثنا زید بن حباب قال حدثنا یوسف بن عبداللہ بن نجید بن عمران بن حسین الخزائی قال حدثني ابو نجید ان شاعر جاء الى عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فاتاه فقیل له تعطی شاعرا فقال ابقی علی اسی. یہ حضرت ابو نجید فرماتے ہیں کہ ایک شاعر حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی ہیں ان کے پاس آیا, انہوں نے اس کو کچھ دیا, تو فقیل له, کسی نے ان سے کہا آپ شاعر کو دیتے ہیں, تو انہوں نے کہا ابقی علی عزی, میں اپنی عزت کی حفاظت کر رہا ہوں, اس لیے کہ اگر اس کو نہیں دیا گیا تو وہ جو ہے وہ برائی کرے گا اشعار کے اندر. باب لا تکرم صدیق کا بما یشک علی, یہ عجیب باب قائم کیا ہے, اپنے دوست کا ایسا اکرام اور جو ہے ان کا اس کا ایسی خدمت نہ کرو جو اس کے لیے باعث مشقت ہو. بعض لوگ جو ہے غایت محبت میں جس کے ساتھ اس کو محبت کا تعلق ہوتا ہے اس کا ایسا اکرام کرنے لگتے ہیں کہ وہ خود بیچارہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے، جس کا اکرام کیا جا رہا ہے وہ تکلیف میں پڑ جاتا ہے. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سیرین قال كانوا يقولون لا تكرم صديقك بما يشق عليه. حضرت محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ جو اکابر تابعین میں سے ہیں اور خواب کی تعبیر کے امام کا سمجھے جاتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں کہا جاتا تھا، لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ اپنے دوست کا ایسا اکرام نہ کرو کہ اس کو مشقت میں ڈال دو، یعنی تمہارے اس اکرام کی وجہ سے بیچارہ مصیبت میں پڑ جائیں، ایسا نہیں. باب الزیارہ، کسی دوست کی ملاقات کے لیے جانا اس کی کیا فضیلت ہے. حدثنا محمد قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا حماد بن سلمة عن ابي سنان الشامي عن عثمان بن ابي سودا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا عاد الرجل اخاه او زاره قال الله له طبت وطاب ممشاك وتبوأت منزلا في الجنه. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے، یا اس کی عیادت یعنی بیمار ہے تیمارداری کے لیے، خبر پرسی کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو کہا جاتا ہے تو بڑا اچھا آدمی ہے اور تیرا یہ چلنا یہ بھی بڑا پسندیدہ ہے مجھے، اور تو نے اپنے لیے جنت کے اندر ٹھکانہ بنا دیا. گویا کسی مسلمان بھائی کی ملاقات محض اسلامی اخوت اور بھائی چارگی کی بنیاد پر، کسی غرض کی وجہ سے نہیں، صرف اسی رشتے کی بنا پر اگر کوئی آدمی کرتا ہے تو اس کے لیے جنت میں ٹھکانا ہے. حدثنا محمد قال حدثنا بشر بن محمد قال حدثنا عبداللہ بن مبارک علی بن شوز بن قال سمیت مالک بن دیرانی یحدث عن ابی غالب عن ام الدرداء رضی اللہ تعالی عنہا قالت زارنا سلمان من المدائن الى الشام ماشیا. یہ حضرت ام درداء رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ انہوں کی اہلیہ ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ شام سے پیدل چل کر ہمارے یہاں ملاقات کے لیے آئے، چونکہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رشتہ اخوت بھائی چارگی کا تعلق قائم کیا تھا، دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، اس لیے دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرتے رہتے تھے. چنانچہ نی کا قصہ ہے، بخاری کے اندر موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات کے لیے ان کے گھر پر پہنچے، وہ گھر پر تھے نہیں، ان کی گھر والی ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ میلے کچیلے لباس میں ہے، پوچھا کیا بات ہے، کہا تمہارے بھائی ابو درداء جو ہیں ان کو تو دنیا کے اندر کوئی رغبت ہے نہیں، دن بھر روزہ رکھتے ہیں، رات بھر عبادت کرتے ہیں. چنانچہ جب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دیکھا کہ حضرت سلمان آئے ہیں تو ان کے اکرام کے طور پر باقاعدہ کھانا بنوایا، ورنہ خود تو روزے سے تھے اور گھر کا جو ذمہ دار آدمی روزے سے ہو تو ویسے عورتیں ویسے بھی پکایا نہیں کرتی، جو ہو اسی پر گزران ہوا کرتا ہے، تو بہرحال مستقل مہمان ہونے کی وجہ سے پکایا، کھانا تیار ہوا تو ان کے سامنے رکھا، تو انہوں نے کہا تم بھی شریک ہو جاؤ. حضرت سلمان نے کہا میرا تو روزہ ہے، کہ نہیں تم کھاؤ گے تو میں کھاؤں گا، بٹھایا اور ان کا روزہ توڑوایا، نفل تھا مہمان کے لیے، توڑا جا سکتا ہے بعد میں قضا کر لی جائے. پھر اس کے بعد جب رات آئی ان کے لیے بستر وغیرہ تیار کیا، کہا یہ تمہارا بستر ہے، اور خود جو ہے نماز کے لیے وہ مصلے پر جانا چاہتے تھے، انہوں نے کہا تم بھی سو جاؤ، سلا دیا. پھر کچھ اٹھنا چاہا تھوڑی دیر کے بعد، پھر سلا دیا. جب رات کا آخری حصہ ہوا تب حضرت سلمان خود بھی اٹھے اور حضرت ابو درداء سے کہا اب اٹھو، اور اس کے بعد دونوں نے نماز پڑھی. پھر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بھئی دیکھو اللہ تعالیٰ کا بھی تم پر حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، ہر ایک حقدار کا حق ادا کرو. پھر یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی موجودگی کا قصہ، بعد میں حضرت سلمان نے جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ سب بیان کیا تو حضور نے فرمایا صدق سلمان، سلمان نے بڑا ٹھیک کہا. تو بہرحال حضرت ام دردا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن سے، جو ہے وہ مدائن یہ عراق میں واقع ہے، مدائن سے شام چل کر کے آئے ہماری ملاقات کے واسطے. والے یہ کساؤن واندہ ورد اور ایک چادر اوڑھ رکھی تھی اور ایک پائجامہ بہت جو ہے مختصر، ایسا پائجامہ جو گھٹنے سے نیچے تک ہو بس اور لمبا نہ ہو اور جو ہے چست ہو، تو ایسے پائجامے کو اندر ورد کہا جاتا ہے. کالا یاد انڈر ویئر شاید اسی سے بنا ہو، کالا یاد سراویل مشمرۃ تو یعنی پائجامہ تنگ. قال ابن شوزب روی سلمان والی کساؤن متموم الراس ساقط الاذنین یعنی او کان ارفش فقیل لو شوہت نفسک قال ان الخیر خیر الاخرہ. ابن شوزب کہتے ہیں یہی جو روایت کے راوی ہیں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ ایک چادر اوڑے ہوئے ہیں، سر کے بال صاف کیے ہوئے ہیں، کان بڑے بڑے تھے تو اور وہ جو ہے تنگ پائجامہ مختصر پہنے ہوئے تھے، تو لوگوں نے یہ حیرت اور یہ حلیہ دیکھ کر کے کہا شوہت نفسک، آپ نے تو اپنے آپ کو بالکل بدنما اور بدہ بنا رکھا ہے، یعنی ایسا یہ کوئی طریقہ ہے اس طرح تم رہتے ہو، تو ذرا جو ہے اچھے لباس میں رہنا چاہیے اس طرح. انہوں نے کہا ان الخیر خیر الاخرہ، بلائی تو آخرت کی بلائی ہے، دنیا تو کسی بھی طرح گزر جائے گی، کہاں آدمی دنیا کی زیب و زینت اور ٹپ ٹاپ میں پڑا رہے گا. بہرحال یہاں تو اس لیے لائے ہیں کہ دیکھو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو درداء کی ملاقات کے لیے باقاعدہ مدائن سے چل کر کے شام پہنچے. باب من زار قوما فاتعم عندهم، کوئی آدمی کسی کی ملاقات کے لیے گیا، اصل مقصد تو اس کی ملاقات ہی ہے اسی اسلامی بھائی چارگی کی بنیاد پر، لیکن جہاں ملاقات کے لیے گیا انہوں نے کچھ توازو بھی کر لی، کچھ پیش بھی کیا کھانے کے لیے، تو اب یہ کھانے سے انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود کوئی کھانے کے ارادے سے گیا نہیں تھا، یہ تو ایک جو ہے صحیح نیت کے ساتھ اور ایک صحیح مقصد لے کر کے گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کھانے کا بھی ناشتے کا بھی انتظام کر دیا تو کوئی حرج کی بات نہیں. حدثنا محمد ان قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن انس بن سيرين عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم زار اهل بيتي من الانصار. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک انصاری گھرانے کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، انہی کے گھر، حضرت انسی کے گھر تشریف لے گئے تھے، جیسا کہ دوسری روایتوں میں صراحت ہے. فطائم عندهم طعام، چنانچہ ان گھر والوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کچھ کھانا تیار کیا، پیش کیا، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ نوش فرمایا. فلما خرج امر بمکان من البيت فنوزع له على بساط فصلى عليه ودعا له. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واپسی کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکان ہی کے ایک حصے پر کے متعلق حکم دیا کہ بھئی یہاں ذرا پانی چھڑک کر کے، وہ چٹائی پرانی تھی، پانی چھڑک کر اس کو ذرا صاف کیا گیا اور اس پر آپ نے نماز ادا فرمائی اور گھر والوں کے لیے دعا کیا. آپ نے حدثنا ابن حجری قال اخبرنا صالح بن عمر الواسطی عن ابی خلدۃ قال جاء عبد الکریم ابو امیہ الى ابی العالیہ والے سیاب الصوفی فقال له ابو العالیہ انما هذه سیاب الرحبان ان کان المسلمون اذا تزاوروا تجمل. یہ ابو امیہ جو ہے وہ حضرت ابو العالیہ کی ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، بس یہاں تو اسی لیے لائے، اور اس وقت ان کے جسم کے اوپر اونی کپڑے تھے سادہ ٹاٹ کے، تو حضرت ابو العالیہ نے کہا کہ یہ تو راہبوں والے کپڑے ہیں، مسلمانوں کا حال تو یہ ہے کہ جب کسی کی ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو ذرا اچھا لباس پہن کر کے جاتے ہیں، ویسے اب کوئی آدمی کسی کی ملاقات کے لیے جاوے تو مناسب جو ہے لباس یعنی ذرا اپنی حیات ٹھیک ٹھاک کرے، ٹپ ٹاپ نہیں، ٹھیک ٹھاک، ٹپ ٹاپ کا یہ پسندیدہ نہیں ہے، اگر ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے ذرا لباس، یہ نہیں کہ ایک پائزہ اونچا ہے نا، ایک نیچا ہے نا، ٹوپی یوں ہے نا، داڑھی ادھر کی ہے نا، ایسا نہیں، ذرا اپنا حلیہ ٹھیک بنا کر کے جاؤ، اسی کو جمال کہتے ہیں، وہ اللہ کو پسند ہے. اور زینت جو ہے تزین، وہ عورتوں کی خصوصیت بتائی گئی ہے، مردوں کے لیے اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا. حدثنا مسدد بن یحیٰ قال اخبرنا خالد بن عبد اللہ عن عبد الملک الارزمی قال حدثنا عبد اللہ مولا اسماء قال اخرجت الی اسماء جبۃ من تیالیسۃ علیہا لبنۃ شبر من دیباج بین فرجیہا مکفوفان بھی. یہ عبداللہ جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے، ان کے آزاد کردہ غلام ہیں، کہا کہ میرے ایک مرتبہ میرے سامنے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیلسان، یہ ایک مخصوص کپڑا ہوا کرتا تھا سبز رنگ کا، اس کا بنا ہوا ایک جبا نکالا اور اس کی جو تھی گریبان وہ دیباج یعنی ریشم کے بنی ہوئی تھی، وہ فرجئی ہا اور اس کے دونوں کشادہ حصے جو تھے کنارے، اس کی گوٹ گوٹ بھی اس کی یعنی کناروں پر گوٹ لگی ہوئی تھی ریشم کی. تو آپ نے حضرت اسماء نے کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ ہے، کانا یلبس علی الوفود و یوم الجمعہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وفود ڈیپوٹیشن آتے تھے ملاقات کے لیے، تو اس وقت آپ خصوصیت کے ساتھ اس کو پہنتے تھے یا جمعہ کے روز. معلوم ہوا کہ جب آدمی کسی مخصوص ملاقات کے لیے کسی خاص مجلس میں حاضری کے لیے جاوے تو مناسب اچھا لباس اس کے مناسب پہننا چاہیے، یہی اس کا ادب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام فرماتے تھے. حدثنا المکی قال حدثنا حنظلہ عن سالم بن عبد اللہ قال سمیت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال وجد عمر حلۃ استبرق فاتى بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ریشمی جوڑا کہیں دیکھا بازار میں، تو اس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. فقال اشتری ہادی والبسا عند الجمعۃ او حین تقدم علیک الوفود. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوڑا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دکھلا کر درخواست کی کہ اللہ کے رسول آپ اس کو خرید لیں، اور جب آپ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جائیں یا آپ کی خدمت میں وفود حاضری دیں، اس وقت آپ اس کو زیب تن فرمائیں، پہنا کریں. فقال علیہ السلام انما یلبسها من لا خلاق له فی الاخرہ، کیونکہ یہ ریشم کا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریشم کو حرام قرار دیا تھا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تو وہ آدمی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے مردوں کے لیے اس کو پہننے کی اجازت نہیں. دیکھو خالص ریشم پہننا تو ممنوع ہے، البتہ اگر کوئی کرتا وغیرہ ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ اس کی کشیدہ کاری ریشم کی گئی ہے یا زری کی جیسے کی جاتی ہے، اس کی اجازت ہے چار انگل جتنی ہو. تو اوپر جو جبہ آیا اس کے اندر کیونکہ ریشم کی کشیدہ کاری کا تذکرہ ہے. وہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے حلل فارسل الى عمر بے حلتین و الى اسامہ بے حلتین و الى علی بے حلتین. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ ریشمی جوڑے آئے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ریشمی جوڑا حضرت عمر کے پاس بھیجا، ایک حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا، ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی کو بھیجا تو وہ باقاعدہ پہن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نگاہ پڑی تو آپ نے نگاہیں پھیر لی اور ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو حضرت علی کہتے ہیں فوراً میں واپس لوٹا اور اس کو عورتوں کے درمیان تقسیم کر دیا. آپ نے فرمایا یہ تو ریشم کا ہے، تمہیں نہیں پہننا چاہیے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی ریشمی جوڑے کے سلسلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد سن چکے تھے، کیونکہ انہوں نے خود ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ مشورہ دیا تھا کہ آپ اس کو خریدیں اور اس کو عید جمعہ کے موقع پر زیب تن فرمائیں. فقال عمر یا رسول اللہ ارسلت بها الی لقد سمعتك تقول فيها ما قلت. جب یہ ریشمی جوڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ نے یہ ریشمی جوڑا میرے پاس بھیجا، حالانکہ آپ کی زبان مبارک سے اس ریشمی جوڑے کے سلسلے میں میں یہ چیز سن چکا ہوں، وہ جملہ کہ اس کو وہی آدمی پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، آپ تو یہ فرما چکے تھے اور آپ خود ہی میرے پاس یہ جوڑا بھیج رہے ہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبھی وہ تقضی بہا حاجت. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ میں نے بھیجا اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ تم ہی پہنو، اس کو بیچنا اور بیچ کر کے اپنی ضرورت پوری کرنا. یا کوئی ایسا شخص جیسے گھر کی عورتیں ان کو دے سکتے ہو تاکہ وہ اس کو پہنے، یا آپ نے کسی اور کو. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اخیاف امام شریف بھائی تھا جو ابھی کافر تھا، اسلام نہیں لایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جوڑا اس کو ہدیے میں بھیج دیا. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہدیے میں کوئی ایسی چیز آئی ہو جس کو ہمیں استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، تو یہ نہیں کہ ہدیے میں آئی ہے سسرال کی طرف سے جو ہے وہ سونے کی انگوٹھی ملی ہے تو پہننی چاہیے، ایسا نہیں. بلکہ بھائی وہ یا تو اپنی بیوی کو ہی دے دو یا پھر بیچ کر کے اپنی ضرورتیں پوری کرو. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہدیے میں آئی ہوئی چیز بیچی جا سکتی ہے. دیکھیے یا ہدیہ دینے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے باوجود آپ اجازت دے رہے ہیں کہ اس کو بیچ کر اپنی ضرورت پوری کرو. تو بعض لوگ جو ہے ہدیے میں کبھی کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں، جس کو دی گئی وہ آدمی اگر وہ ہدیے میں دی گئی چیز کسی دوسرے کو دے دیتا ہے یا بیچ دیتا ہے تو ہدیہ دینے والے ذرا ناگواری کا اظہار کرتے ہیں. یہ بھی کوئی ٹھیک. دیکھو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیچنے کی اجازت دی، اور دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر نے بیچا تو نہیں لیکن اپنے مشرک بھائی کو ہدیے میں دیا. معلوم ہوا دوسرے کو دی جا سکتی. کسی مسجد میں بیٹھے ہوں اور اذان ہو جائے تو کیا اسی مسجد میں نماز ادا کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں. اب وہاں نہ اس مسجد میں نماز پڑھے بغیر وہاں سے نہ نکلے. کوئی عورت اگر نکاح کے بعد شوہر سے ملے بغیر طلاق نامے پر زبردستی شوہر کے پاس طلاق کے لیے دستخط کرائے تو کیا طلاق ہوتی ہے؟ نکاح کے بعد شوہر سے ملے بغیر طلاق نامے پر زبردستی شوہر کے پاس طلاق کے لیے، ایسی زبردستی جس کی وجہ سے شوہر نے مجبور ہو کر کے، یعنی اس کے ساتھ کوئی دھمکی دی گئی اس کو قتل کرنے کی یا اور ایسی کوئی دھمکی، اس دھمکی کی وجہ سے اگر اس نے دستخط کیے ہیں تو خالی دستخط کرنے سے طلاق نہیں واقع ہوگی، زبان سے کہلوایا ہے تو پڑ جاتی ہے. انٹرنیٹ یا ٹی وی پر لائیو ڈائریکٹ حرم شریف کی تراویح نماز دیکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اور میڈی ویڈیو پر نہیں دیکھ سکتے. تراویح کی نماز ایک سلام سے چار رکعت پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہے پڑھنے کی اجازت، گنجائش ہے، لیکن دو رکعت ہی کو بہتر قرار دیا ہے. حنفی لڑکی کا نکاح شافی لڑکی سے ہوا، لڑکے سے ہوا، کیا لڑکی اپنا مسلک تبدیل کر سکتی ہے؟ ہاں، اگر دشواری پیش آتی ہو اور آئندہ ہمیشہ اسی طرح رہنا چاہتی ہے تو بدل سکتی ہے اس مقصد. آٹھ رکعت نفل ایک سلام سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. احناف کے یہاں آٹھ رکعت زیادہ سے زیادہ ایک نفل سے پڑھنے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کو مکروہ قرار دیا ہے. اور فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آٹھ رکعت پڑھی تھی اور لکھا ہے کہ ایک سلام سے پڑھی تھی. حضرت اگر مستورات حج میں طواف سے ودا کرے بغیر بھول سے واپس آ جائے تو کیا کرے؟ طواف سے ودا جو ہے اگر کیے بغیر آ گئی ہے تو طواف سے ودا واجب ہے، اس لیے اب اس کے لیے واپس جانے کی ضرورت نہیں. دم بھیج دے، یعنی ایک بکرا کی قیمت بھیج دے، وہاں حرم میں اس کی طرف سے بکرا ذبح کیا جائے. مسئلہ یہ دریافت کرنا ہے کہ میں نے بیوی کو طلاق دی، پانچ سال ہو چکے ہیں، اب میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، میری والدہ منع کرتے ہیں، تو کیا میں والدہ کی نافرمانی کر سکتا ہوں؟ والدہ اس کو سمجھاؤ، ان کو راضی کر لو کہ بھئی پانچ سال ہو گئے ہیں بغیر بیوی کے
میرے لیے رہنا مشکل ہے، تو ان کو آمادہ کر لو، راضی کرنے کے طریقے ہوتے ہیں، ذرا ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کرو، کچھ ایک دو مہینے کی تنخواہ دے دو اور پھر دیکھو پوچھو فوراً اجازت دے دے گی، ذرا بھی دے دو، کچھ کرنا تو ہے نا، ایسے مفت میں اجازت لینا چاہتے ہیں کیسے بات کریں، میری بچی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ اس کا صحت عطا فرمائے۔ اصل میں ہم لوگ بھی اور جہاں یہ سرکاری آفیسروں کو راضی کرنے کے لیے کیسا ہی سخت ہو، کیسا اس کو یہ کر لیتے ہیں، ایسے یہ سارے طریقے یہاں گھر میں اپنا، یہاں گھر میں آپ والدہ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے، اس کو رشوت نہیں کہیں، وہ تو رشوت ہے، وہ حرام، اور یہ تو بالکل حلال، بلکہ یہ اس کو پسندیدہ کرا دیا گیا ہے، ایسے طریقے یہاں اپنائے جائیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى، اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ تیری مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اس مجلس میں موجود تیرے بندوں کی جائز دلی مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و صحابہ اجمعین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه